مولانا یہاں استعارہ کی تقسیم شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ استعارہ طرفین کے اعتبار سے یعنی مستعار منہ اور مستعار لہو کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، اس لیے کہ مستعار منہ اور مستعار لہو ان دونوں کا اجتماع ایک شے میں ممکن ہوگا یا ایک شے میں ممکن نہیں، اگر ایک شے میں ان کا اجتماع ممکن ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، استعارہ وفاقیہ، اور اگر ممکن نہ ہو دونوں کا اجتماع ایک شے کے اندر تو اس کو کیا کہتے ہیں، استعارہ عنادیہ کہتے ہیں۔ آپ دوسری تقسیم کر رہے ہیں استعارہ کی جامع کے اعتبار سے، بھائی کس کے اعتبار سے جامع؟ بھائی وہ وجہ تشبیہ ہے، بھائی جیسے آپ نے کہا بھائی رأیت اسدن یرمی، اسد کسے بول، اسد بول کر یہاں کیا مراد ہے، رجل شجاع، تو حیوان مفترس جو ہے یہ ہے مستعار منہ، اور یہ کس معنی میں استعمال ہوا، رجل شجاع، تو رجل شجاع ہوا مستعار لہو، اور تو ان دونوں میں وجہ تشبیہ کیا ہے، جامع کیا ہے مولانا، شجاعت، بھائی جامع کیا ہے، شجاعت۔ تو اب یہ جامع یعنی وجہ تشبیہ کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں والاستعارت باعتبار الجامع ای ما قصد اشتراک الطرفین فیہ قسمان، اور استعارہ جامع کے اعتبار سے یعنی وہ چیز جس کے اندر طرفین کے اشتراک کا ارادہ کیا گیا ہے اس اعتبار سے دو قسم پر ہے، لأنه، دو قسم پر اس طرح کہتے ہیں کہ وہ جامع طرفین کے مفہوم میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا، مثلا میں نے کہا اسد بولا اور مراد کیا ہے، رجل شجاع، اور وجہ تشبیہ دونوں میں کیا، شجاعت۔ اب یہ شجاعت نہ شیر کے مفہوم کا جز ہے اور نہ انسان، انسان کا مفہوم کیا ہے بھائی، حیوان ناطق، حیوان ناطق میں کہیں شجاعت کا لفظ آ رہا ہے بھائی، مفہوم کا جز نہیں، ہاں اس کے ساتھ الگ ایک وصف ہے جو قائم ہوتا ہے بعض اوقات، اسی طرح اسد وہ اس کا مفہوم کیا ہے، حیوان مفترس، اور یہاں بھی شجاعت کا ذکر آیا بھائی نہیں، مفہوم کے اندر یہاں بھی شجاعت داخل نہیں بھائی، تو جو وجہ تشبیہ ہوتی ہے وہ کبھی کبھار دونوں کے مفہوم میں داخل ہوتی ہے یعنی مفہوم کا جز ہوتی ہے، اور کبھی دونوں کے مفہوم میں داخل نہیں ہوتی، تو دو قسمیں ہوئیں، لِأَنَّ الْجَامِعَ، جامع جو ہے، اِمَّا دَاخِلٌ فِي مَفْهُومِ طَرَفَيْنِ، یا تو داخل ہوگا طرفین کے مفہوم میں، طرفین کون ہیں، المستعار لہو والمستعار منہ، مستعار لہو اور مستعار منہ ہے مولانا، نحو قوله علیہ السلام، جیسے حضور علیہ الصلات والسلام کا یہ قول ہے، خیر الناس رجل یمسک بعنان فرسہ، جی بعض نسخوں میں ممسکن آیا ہے کہ حدیث میں ممسک کا لفظ ہے مولانا کہتے ہیں، خیر الناس بہترین لوگوں میں سے رجل وہ شخص ہے، یمسکن یا ممسکن جو تھامنے والا ہے، بعنان فرسہ اپنے گھوڑے کی لگام کو، کلما سمع ہیعتا، ہے آ کہتے ہیں ہمارا نا خوفناک آواز کو بھائی، خوفناک چیخ کو بھائی، خوفناک چیخ، لیکن یہاں مراد کیا ہے، جہاد کی طرف دعوت مراد ہے بھائی، جہاد کی طرف دعوت، کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو تھاپنے والا ہو، کلما سمع ہے عتن، جب بھی وہ کوئی خوفناک آواز سنتا ہے، طار الیہا تو اس کی جانب اڑ پڑتا ہے، اس کی جانب اڑتا ہوا جاتا ہے بھائی، تو یہ خوفناک آواز سے کیا مراد ہے، جہاد کی، جب بھی جہاد کی دعوت میں کہیں سے جہاد کی خبر اس کو ملتی ہے یا خوفناک آواز، چونکہ اس میں جنگ ہے قتال ہے، تو وہ جہاد کی آواز جب سنتا ہے تو دوڑتا ہوا لپکتا ہے اس کی طرف بھائی، اور رجلن یا وہ شخص مولانا، فی شعفت، شعفہ عین کی حرکت کے ساتھ یا بھی سکون العین بھی ساتھ شعفہ، یہ پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں، یا وہ شخص فی شعفتین جو پہاڑ کی چوٹی میں ہو، فی غنیمتین، یہ فی یا تو فی بمانے معا کے کر لیں یا یہ ما قبل سے بدل بنے گا بھائی، بدل استعمال، فی غنیمتین، کس کے اندر؟ غنم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بھیڑ بکری کو بھائی، غنم یاد رکھو، بھیڑ بکری کو کہتے ہیں، مذکر مؤنث سب پر اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح لفظ شات آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں، یاد رکھنا والا نا، شات کا معنی عموماً بکری کے کرتے ہیں، صرف بکری کو نہیں کہتے بلکہ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، اور مذکر پر بھی اور مؤنث پر بھی. فی غنیمہ یہ تصغیر ہے، تھوڑی سی بکریاں، بھیڑ بکریاں، وہ شاہ جو کسی پہاڑ کی چوٹی میں ہو، فی غنیمتین اپنی تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں، لہو جو اس کی ہو، یعبد اللہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہاں، حتی یأتیہ الموت یہاں تک کہ اس کے پاس موت آ جائے. تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو گھوڑے کی لگام کو تھامے رکھتا ہے اور تیار رہتا ہے جہاد کے لیے، جب بھی جہاد کی دعوت آتی ہے دوڑتا ہوا اس کی طرف لپکتا ہے. اور وہ شخص دوسرا جو کسی پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے، تھوڑی سی بھیڑ بکریاں ان پر گزارا کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. تو یہاں او آیا مولانا، یہ معنی نہیں کہ یہ شخص بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، تردید کے لیے او نہیں بلکہ تقسیم کے لیے، یہ دونوں کیا ہیں؟ بہتر ہیں. دیکھیے اب خود معنی کر رہے ہیں حدیث کا. قال جار اللہ، جار اللہ فرماتے ہیں، جار اللہ لقب ہے مولانا کس کا؟ علامہ زمخشری کا. اے جار بیت اللہ، بیت اللہ کے پڑوسی تھے مولانا. جار اللہ علامہ زمخشری فرماتے ہیں الحیعت الصیحت، حیعا جو ہے، الصیحت وہ ایسی چیخ ہے، التی یفزع منہا جس سے ڈرا جائے، خوف کھایا جائے، واصلها اور اصل جو ہے اس کی، منہا یہی اذا جبنا، ہا یہی سے ہے اس کی اصل، اذا جبنا جب کوئی بزدلی دکھائے بھائی، جب کوئی شخص بزدلی دکھائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہا یہی ہو بھائی. تو اسی سے ہے آ ہے مولانا، کیونکہ خوفناک چیخ بھی عموماً سبب ہوتی ہے کس چیز کا؟ بزدلی کا بھائی، انسان ڈر جاتا ہے. والشعفت رأس الجبل، اور شعفا جو ہے پہاڑ کی چوٹی ہے. والمانا، اور حدیث کا معنی کیا ہے؟ خیر الناس، بہترین لوگوں میں سے، رجل وہ شخص ہے، آخذ بعینان فرسہ یا آخذ بعینان فرسہ جو تھامنے والا ہے اپنے گھوڑے کی لگام کو، واستعد للجہاد اور تیار ہے، آمادہ ہے جہاد پر، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اور رجل یا وہ شخص ہے، اعتزل الناس جو لوگوں سے جدا ہوا، وسکن فی رؤوس بعض الجبال اور سکونت اختیار کی اس نے بعض پہاڑوں کی چوٹیوں میں، فی غنم کس میں بھائی؟ بھیڑ بکریوں میں، لہو جو اس کی ہیں، قلیل یہ صفت ثانی ہے مولانا غنم کی، تھوڑی سی ہیں، یرعاہا اور کیا کرتا ہے ان کو؟ ہاں تو اس کی تھوڑی سی بھیڑ بکریاں ہیں جنہیں وہ چراتا ہے. ویکتفی بہا فی امر معاشہ، اور اکتفا کرتا ہے ان پر، فی امر معاشہ اپنی روزی کے مسئلے میں بھائی. ویعبد اللہ، اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، حتی یأتیہ الموت یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ تو حدیث ترجمہ تھا بھائی. بات چل رہی ہے سب استعارے کی بھائی، انہوں نے کیا کہا؟ جامع جو ہے، وجہ تشبیہ، مستعار منہ اور مستعار لہو کے جزء میں داخل ہوگی یا داخل؟ تو یہاں پر دونوں کے جزء میں داخل ہے مولانا. کس طرح؟ کہ جب کلما سمع ہیعتا، جب بھی کیا سنتا ہے؟ کوئی خوفناک آواز سنتا ہے، پار الیہا، اڑتا ہوا جاتا ہے ادھر یا دوڑتا ہوا جاتا ہے بھائی؟ دوڑتا ہوا جاتا ہے، لیکن دوڑنے کے لیے استعارہ کیا گیا کس کے ساتھ؟ طیران، اڑنے کے ساتھ مولانا. تو مستعار لہو ہے دوڑنا، اور مستعار منہ کیا ہے؟
اڑنا،
مستعار لہو. اور جامع دونوں میں کیا ہے؟ جی بھائی، دوڑنا کہتے ہیں قطع العدب، عدب کہتے ہیں دوڑنا، قطع المسافت بسرعت فی الارض، بھائی مسافت طے کرنا تیزی سے، کس میں؟ زمین میں. اور طیران کہتے ہیں قطع المسافت بسرعت فی الہوا، بھائی تیزی سے مسافت طے کرنا، کس میں؟ ہوا میں. تو یہاں جامع ہے دونوں کے اندر، قطع المسافت بسرعت، تیزی کے ساتھ کیا کرنا؟ مسافت طے کرنا. لیکن ایک لفظ وہاں زائد ہے، طیران کے اندر فی الہوا کس میں ہو تیزی سے مسافت طے، اور دوڑنے کے اندر فی الارض زمین کے اندر. تو قطع المسافت بسرعت یہ جز ہے، مفہوم کا جز ہے مولانا، دیکھیے دونوں کے مفہوم میں داخل ہے. بھائی استعارت طیران للعدو، عدو یا عدو، مولانا دونوں طرح صحیح ہے بھائی. عدا یا عدو، عدو کا معنی دوڑنا، عدو بروزن حرف یا ضرب، اور عدو بھی صحیح ہے مولانا. تو استعارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طیران کو، للعدو کس کے لیے؟ دوڑنے کے لیے. والجامع داخل فی مفہومہما، اور جامع یعنی وجہ تشبیہ داخل ہے دونوں کے مفہوم میں. فإن الجامع بین العدو والطیران هو قطع المسافة بسرعة، اس لیے کہ جامع جو ہے عدو اور طیران کے اندر وہ کیا ہے؟ قطع المسافة بسرعة، مسافت کا طے کرنا تیزی سے. وہ داخل فیہما، اور وہ داخل ہے ان دونوں کے اندر، ای فی العدو والطیران، عدو میں بھی داخل ہے اور طیران. الا انہ فی الطیران اقوى، مگر یہ ہو ضمیر راجع ہے قطع مسافت کو مولانا، مگر وہ جو قطع مسافت ہے فی الطیران اڑنے میں اقوى، وہ زیادہ قوی ہے. منہ اس قطع مسافت سے، فی العدو جو کس کے اندر ہے بھائی، دوڑنے میں زیادہ تیزی سے طے ہوگی مسافت یا اڑنے میں؟ بھائی اڑنے میں زیادہ تیزی سے. تو دیکھیے قطع مسافت دونوں کے اندر ہے، لیکن کس کے اندر اقوا ہے؟ مستعار منہ کے اندر، اور مستعار لہو میں کیا ہے؟ ادنا ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے استعارہ میں ہمیشہ، مشبہ بہی کے اندر وجہ تشبیہ قوی ہوتی ہے اور مشبہ میں زائد. جیسے آپ نے کہا رأیتُ اسدًا یرمی، اسد بول کر کیا مراد ہے؟ رجل شجاع. اب یہ شجاعت کس کے اندر قوی ہے؟ شیر میں قوی ہے، رجل شجاع شیر میں زیادہ. تو مشبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بہی کے اندر وجہ تشبیہ بہت زیادہ قوی ہوتی ہے بنسبت مشبہ کے. بھائی یہی بات کر رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ قطع مسافت وہ طیران کے اندر زیادہ قوی ہے اس قطع مسافت سے، فی الحد بھی جو دوڑنے میں ہے. والازہر، یہاں سے مولانا علامہ تفتازانی اعتراض کرنا چاہتے ہیں مولانا، کس پر؟ مصنف پر. مصنف نے کہا جامع کیا ہے بھائی، وجہ تشبیہ دونوں میں کیا ہے؟ قطع مسافت بسرعت، مسافت کا طے کرنا. علامہ تفتازانی فرماتے ہیں یہ تو ہمیں تسلیم ہے کہ دوڑنے کا مفہوم کیا ہے؟ قطع المسافت بسرعت فی الارض، دوڑنے میں تو سرعت کی قید موجود ہے، تیزی سے فاصلہ طے ہو. لیکن یہ جو اڑنا ہے اس کے اندر سرعت اس کے مفہوم میں داخل نہیں. اڑنے کا کیا معنی کہتے ہیں بھائی؟ طیران کا معنی ہے قطع المسافت بالجناح، پروں کے ذریعے مسافت طے کرنا، اور یہ کبھی آہستہ بھی ہو سکتی ہے اور تیز بھی ہو سکتی ہے. تو بسرعت کی قید یہ طیران کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اکثر اوقات میں کیا ہے؟ لازم ہے. اکثر اوقات اڑنا کیا ہوگا؟ اس سے مسافت جلدی طے ہوگی، لیکن لازم نہیں، کبھی آہستہ بھی ہو سکتا. والازہر، اور زیادہ ظاہر یہ ہے، ان طیران هو قطع المسافت بالجناح، کہ طیران جو ہے وہ طے کرنا ہے مسافت کا بالجناح پر کے ساتھ. والسرعت لازمت له في الاكثر، اور سرعت لازم ہے اس کے ساتھ اکثر اوقات. لا داخلتن فی مفہومی ہی، اس کے مفہوم میں داخل
نہیں.
اور آپ تو مثال کس کی ذکر کر رہے ہیں؟ وہ جامع جو دونوں کے مفہوم میں داخل ہو. معلوم ہوا قطع المسافتی بسرعتین، یہ دونوں کے مفہوم میں داخل ہونا قطعی نہیں بھائی، قطعی نہیں. تو کہتے ہیں فل اولا، بہتر یہ ہے ان یمثل، کے تمثیل پہ مثال ذکر کی جائے، باستعارت التقطیع، تقطیع کے لفظ کے استعارے کے ساتھ بھائی، تقطیع کے جو دونوں کے مفہوم میں داخل ہوگا. دیکھیے مولانا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وقطعناہم فی الارض امما، وقطعناہم فی الارض امما، ڈیڑھ سطر نیچے ہے مولانا، اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں بھائی. وقطعناہم بھائی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، فی الارض زمین کے اندر، اممن کس کی صورت میں؟ جماعتوں کی صورت میں. تو ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بھائی. بھائی ٹکڑے ٹکڑے کا معنی ہوتا ہے قطع، جو قطع اور تقطیعن، تقطیعن کہتے ہیں کوئی چیز جڑی ہوئی ہو اس کے اجزاء، اور ان کو پھر کیا کر دیا جائے، آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے. مثلا شیشے کا ایک گلاس ہے، اسے آپ نیچے گراتے ہیں، اس کے کیا ہوں گے؟ اجزاء سارے آپس میں چمٹے ہوئے تھے، لیکن اب کیا ہوئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو تقطیع اس کو کہتے ہیں کہ اجزاء جو ہیں آپس میں پیوست ہوں مضبوطی کے ساتھ. اور ایک ہے تفریق والا نا، مثلا آپ سب لوگ اکٹھے ہیں اور پھر جب آپ یہاں سے نکلیں گے الگ الگ بکھر گئے بھائی، تو اس کو تفریق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تفریق کہتے ہیں. اس کو تقطیع ٹوٹنا کہیں گے بھائی؟ ٹوٹنا نہیں کہیں گے، کیونکہ اجزاء آپس میں جڑے ہوئے نہیں. ہاں ویسے مجتمع ہیں تو اجتماع زائل ہوا تو اس کو کیا کہیں گے؟ تفریق. تو اس تقطیع کے اندر بھی اجتماع زائل ہوتا ہے اور تفریق کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ اجتماع اکٹھا ہونا زائل ہو جاتا ہے ہمارا. لیکن تقطیع فرق کیا ہے دونوں کے اندر بھائی؟ تقطیع میں اجزاء آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ تفریق کے اندر اجزاء آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں بھائی. تو آپ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بھائی. تو یہاں مراد کیا ہے مولانا؟ ٹکڑے کیا لوگوں کو یا ان کو متفرق کر دیا، پھیلا دیا بھائی؟ پھیلا دیا. تو یہاں تفریق مراد ہے، اور اس کے لیے استعارہ کیا گیا کس کے ساتھ؟ تقطیع کے ساتھ استعارہ کیا گیا. اور دونوں میں جامع کیا ہے مولانا؟ ازالہ اجتماع، ازالہ اجتماع. اور یہ ازالہ اجتماع دونوں کے مفہوم میں داخل ہے. تقطیع میں بھی کیا ہے؟ ازالہ اجتماع. البتہ کس میں ہوگا ازالہ اجتماع؟ آپس میں جڑے ہوئے. اور تفریق کے اندر بھی کیا ہے؟ ازالہ، لیکن یہ کس کے اندر ہوگا؟ صرف مجتمع چیزوں میں ہوگا بھائی. فل اولا، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ فل اولا، بہتر یہ ہے ایمسلہ کے تمثیل مثال ذکر کی جائے، باستعارت التقطیع، تقطیع کے لفظ کے استعارے کے ساتھ، الموضوع جس کو وضع کیا گیا ہے، تقطیع کا لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے، لازالت الاتصال بھائی، اتصال کے ازالے کے لیے، وہ اتصال، بین الاجسام الملتزقۃ بعضھا ببعض، ان اجسام کے درمیان ہے، الملتزقۃ جو جڑے ہوئے ہیں، بعضھا ببعض آپس میں بھائی، آپس میں کیا ہیں؟ جو اجسام جڑے ہوئے ہیں ان کے اتصال کے ازالے کے لیے وضع ہے یہ تقطیع کا لفظ. اچھا تو یہ لتفریق الجماعتی، تو تقطیع کا استعارہ ہے ہمارا نے، یہ ماقض، یہ جو شروع نہیں ہو رہا تھا جملہ ان یمثل باستعارتین بھائی، یہ لتفریق متعلق ہے کس سے؟ استعارہ سے. استعارہ کیا جائے اس تقطیع کا کس کے لیے؟ لتفریق الجماعتی، کس کے لیے؟ جماعت کی تفریق کے لیے. وہ ابعادی بازیہ عن بازین، اور بعض کا بعض سے، دور کرنے کے لیے. فی قوله تعالی اللہ کے اس قول میں وقطعناهم فی الارض امما اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو زمین میں جماعتیں بھائی. والجامع ازالت الاجتماع اور میں کیا ہے ازالہ اجتماع الداخلت فی مفہومہما اور جو ان دونوں کے مفہوم میں داخل ہے وہی فی القطع اشد البتہ یہ ازالہ اجتماع قطع کے اندر اشد ہے مولانا بھئی. ازالہ اجتماع تفریق میں بھی آ رہا ہے اور تقطیع میں بھی آ رہا ہے لیکن یہ ازالہ اجتماع کس میں سخت ہے؟ قطع میں سخت, تقطیع میں سخت ہے مولانا. اس لیے کہ اس کے اجزاء آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں, جب جڑے ہوئے مضبوطی سے ہیں تو اس کا ازالہ بھی کیا ہوگا؟ بڑی شدت کے ساتھ ہوگا. جبکہ تفریق کے اندر اجزاء آپس میں جڑے ہوئے نہیں تو لہذا ازالہ بھی شدت کے ساتھ نہیں ہوگا. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ بھائی مستعار منہ میں وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ زیادہ قوی ہوگی بنسبت کس کے؟ تو یہاں بھی اسی طرح ہے. والفرق بین هذا وبین اطلاق المرسن علی الانف یہاں سے فرق بتلا رہے ہیں بھائی کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ بھائی آپ نے ابھی چند صفحات پہلے ہمیں بتلایا تھا کہ مرسن یا مرسن کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ یہ وضع ہے اونٹ کی مویشی کسی چوپائے کی ناک کے لیے اور اس ناک میں کیا ڈالی گئی ہو؟ مہار ڈالی گئی ہو, نکیل ڈالی گئی ہو مولانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسن یا مرسن دونوں طرح. اب اس مرسن کا اطلاق یا مرسن کا اطلاق اگر انسان کی ناک پر کیا جائے تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ استعارہ کہلائے گا یا مجاز مرسل بھائی؟ استعارہ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں علاقہ کون سا ہو؟ تشبیہ کا. اور اگر علاقہ تشبیہ کا نہ ہو پھر کیا کہلاتا ہے؟ مجاز مرسل. اور آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ مرسن کا اطلاق انسان کی ناک پر یہ مجاز مرسل ہے استعارہ نہیں, اس لیے کہ وہاں پر ایک خاص وصف ہے. کس میں؟ مرسن میں خاص وصف تھا. وہ کیا وصف تھا؟ ناک ہو لیکن کس کی ہو؟ چوپائے کی ہو اور اس میں کیا ہو؟ مہار ہو. اس معنی کی رعایت کس میں ہے؟ جب آپ نے انسانی ناک پر اس کا اطلاق کیا تو اس معنی کی رعایت ہے مویشی چوپائے کی ناک ہے اس میں مہار ہے بھائی نہیں, تو اس معنی خاص وصف کی رعایت یہاں پر نہیں. اسی طرح تقطیع میں بھی یہ خاص وصف کی رعایت نہیں ہے. تقطیع کس کو کہتے ہیں؟ اجزاء کا متفرق ہونا لیکن وہ اجزاء آپس میں کیا تھے؟ جڑے ہوئے تھے شدت کے ساتھ. اب یہ جڑے ہوئے ہونا یہ تفریق کے اندر ہے. تقطیع کا لفظ کس پہ بولا گیا؟ تفریق پر بولا گیا نا. تقطیع کا لفظ کس پر بولا گیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مراد کیا ہے؟ جدا کر دیا, بکھیر دیا ہم نے انہیں دنیا کے اندر. تو وہاں تقطیع کا لفظ بول کر مراد کیا ہے؟ تفریق. اسی طرح مرسن کا اطلاق ہو کس پر؟ انسان کی ناک پر. اب بولا تو مرسن اور مرسن تو کس کو کہتے ہیں؟ چوپائے کی ناک ہو اور اس میں کیا ڈلی ہو؟ نکیل ڈلی ہو یا مہار ڈلی ہوئی ہو. اب یہ چوپائے کی ناک ہو ناک تو ٹھیک ہے انسان کی, لیکن ساتھ کیا ہے کہ چوپائے کی ہو اور اس میں کیا ہو؟ مہار ہو. یہ خاص وصف ہے. اس کا لحاظ جب آپ نے انسانی ناک پر اس کا اطلاق کیا وصف کا لحاظ ہے؟ چوپائے کی ناک ہے وہ اور اس میں مہار ڈلی ہوئی ہے نہیں, تو اس خاص وصف کی رعایت نہیں. اسی طرح تقطیع کا اطلاق کس پر کیا مولانا؟ تفریق پر کیا. اور تقطیع میں خاص وصف تھا وہ کیا؟ اجزاء آپس میں جڑے ہوئے ہوں پھر الگ ہو. یہ خاص وصف مولانا تفریق کے اندر ہے نہیں. تو جیسے مرسن کے اندر ایک خاص وصف تھا اور اس کا اطلاق ہوا انسانی ناک پر اور اس وصف وہ وصف یہاں پر موجود نہیں، اسی طرح تختی کے اندر ایک خاص وصف تھا اور اس کا اطلاق کس پر ہوا؟ تفریق پر، اور تفریق کے اندر وہ خاص وصف موجود نہیں. تو جیسے مرسن کے اندر آپ نے اس کو مجاز مطلق قرار دیا تھا کہ وہاں پر مقید کا اطلاق کیا گیا، کس پر مولانا؟ مطلق پر، وہاں آپ نے مجاز مرسل بنایا تھا. تو یہاں آپ اس کو استعارہ بنا رہے ہیں، حالانکہ اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مجاز مرسل ہونا چاہیے. جہاں جیسے وہاں ایک خاص وصف تھا اور دوسری طرف موجود نہیں، مستعار لہو میں موجود نہیں، اسی طرح یہاں بھی مستعار منہ میں ایک خاص وصف ہے جو مستعار لہو میں موجود، تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مجاز مرسل ہونا چاہیے. بھائی جواب دیں گے مولانا بھائی کہ یہاں پر جب ہم نے مرسن کا لفظ بولا اور مرسن میں کیا خاص وصف ہے کہ ناک کس کی ہو؟ چوپائے کی ہو، اور دوسری کیا قید تھی؟ مہار بھی ہو. مولانا اس خاص وصف یہ اس کی ہم نے رعایت نہیں رکھی. ہم نے جب ہم نے انسانی ناک پر اس کا اطلاق کیا تو ہم نے اس خاص وصف کی رعایت نہیں رکھی، لیکن جب تقطیع کا اطلاق ہم نے کس پر کیا؟ تفریق پر، تو اس میں اس خاص وصف کی کیا رکھی؟ رعایت رکھی. بلکہ حاصل کلام یہ مولانا، ایک ہی لفظ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر وہاں تشبیہ کا لحاظ رکھا ہے تو وہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تشبیہ کا لحاظ نہ رکھا جائے تو کیا بن جائے گا؟ مجاز مرسل بن جائے گا. تو یہاں پر چونکہ جب ہم نے مرسن کا لفظ بولا اور مراد انسانی ناک تھی، تو یہاں تشبیہ مقصود نہیں، تشبیہ کا ارادہ نہیں، تو لہذا یہ مجاز مرسل، کیونکہ جس میں تشبیہ کا علاقہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ مجاز مرسل. اور جب ہم نے تقطیع کا لفظ بولا اور مراد کیا ہے؟ تفریق، تو یہاں پر مولانا تشبیہ مراد ہے. تشبیہ کیا ہے؟ تقطیع کے اندر جیسے چمٹے ہوئے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح تفریق میں بھی مجتمع اجزاء جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جو، تو یہاں پر مولانا تشبیہ مقصود ہے، تشبیہ ملحوظ ہے، لہذا اس کو استعارہ کہا. مرسن کے اندر تشبیہ ملحوظ نہیں، لہذا اس کو کیا کہا؟ مجاز مرسل کہا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ والفرق بین ھذا، اور فرق اس کے بیچ میں یہ جو، یعنی تقطیع پر اطلاق ہوا، تقطیع کا اطلاق ہوا ہے تفریق جماعت پر، وبین اطلاق المرسل علی الانف، اور جو مرسن کا اطلاق ہو ناک پر، ان دونوں میں فرق. مع ان، باوجود اس کے کہ فی کل من المرسن والتقطیع خصوصا وصف، کہ مرسن اور تقطیع مولانا ان دونوں میں مولانا خصوصا وصف، یہ ان کا اسم ہے انہ کا، ان خصوصا وصف مولانا صفت کی اضافت ہے موصوف پر، موصوف کی طرف، ای وصف خاص سے، کہ مرسن اور تقطیع دونوں میں ایک خاص وصف ہے. لیس فی الانف و تفریق الجماعت، جو انف اور تفریق جماعت میں، معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ مرسن میں کیا خاص وصف تھا؟ کہ چوپائے کی ناک ہو اور اس میں کیا ڈلی ہو؟ مہار. یہ لیس فی الانف ناک میں نہیں، انسانی ناک میں. اسی طرح تقطیع میں بھی ایک خاص وصف ہے کہ جدا ہونا کن کا ہو؟ ایسے اجزاء کا ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہوں. اور یہ وتفریق الجماعتی یعطف ہے انف پر، ای لیس فی تفریق الجماعتی، یہ خاص وصف تفریق جماعت میں نہیں ہے. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے مولانا، وَأَنَّ خُصُوصَ الْوَصْفِ الْقَائِنِ فِي التَّقْطِيعِ مَرْعِيٌ، مَرْعِيٌ مولانا مَرْمِيٌ، وزن پر اس میں مفعول کا صیغہ ہے بھائی جی، البتہ باب الگ ہے. وَأَنَّ خُصُوصَ الْوَصْفِ، وہ فرق یہ ہے مولانا کہ وہ جو خاص وصف ہے، الْقَائِنِ الثَّابِتِ، وہ جو ثابت ہے کس کے اندر؟ تقطیع میں ثابت ہے. مرعیون، اس کے رعایت رکھی گئی ہے، استعارتی ہی، تقطیع کے استعارے میں، لتفریق الجماعتی، کس کے لیے ہے وہ استعارہ تقطیع کا؟ تفریق جماعت کے، تفریق جماعت کے لیے، تفریق کے لیے جو ہم نے تقطیع کا استعارہ کیا، اس میں وہ خاص وصف ملحوظ ہے. جبکہ مرسین کا جو استعارہ ہم نے کیا کس کے لیے؟ انسانی ناک کے لیے، وہاں پر وہ خاص وصف ملحوظ نہیں. بخلاف خصوص الوصف فی المرسین، بخلاف خصوص کا وصف کے جو کس میں؟ مرسین میں. والحاصل، حاصل کلام یہ مولانا، ان تشبیہ ہاہنا منظور، کہ تشبیہ یہاں پر کیا ہے؟ ملحوظ ہے. بخلاف سمہ، بخلاف اس کے، اس جگہ یعنی وہاں مرسین میں ملحوظ نہیں ہے اور تقطیع میں ملحوظ ہے. بھائی یہ بات سمجھ میں آگئی سب کو بھائی؟ فَإِن قُلْتَ، یہاں سے ایک اور اعتراض کر رہے ہیں بھائی. مصنف نے کیا فرمایا بھائی؟ مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مصنف نے کہا کہ جامع یعنی وجہ تشبیہ مفہوم طرفین میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا. یہ کس نے کہا؟ مصنف نے، صاحب تلخیص نے کہا بھائی. اس پر علامہ تفتزانی اعتراض کر رہے ہیں بھائی، پھر اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو یہ جواب دیا جائے گا. کیا ذکر کیا تھا بھائی صاحب تلخیص نے؟ کہ جامع یعنی وجہ تشبیہ طرفین کے مفہوم میں داخل ہوگی یا داخل نہیں. تین باتیں یاد رکھو، جب مفہوم طرفین میں داخل ہے تو معلوم ہوا جزء مفہوم ہے. کیا ہے بھائی؟ کل مفہوم ہے یا مفہوم میں داخل ہے؟ جب داخل ہے تو کل مفہوم ہوا یا جزء مفہوم ہوا؟ جزء مفہوم. پہلی بات کیا یاد رکھیں کہ جب یہ جامع جب داخل ہے طرفین میں تو کیا ہوا؟ جزء مفہوم ہوا. دوسری بات یہ یاد رکھیں مولانا، ضابطہ ہے مشہور و معروف الاستعارہ ابلغ من الحقیقتی، کہ استعارہ کیا ہے؟ حقیقت سے زیادہ بلیغ ہے. کیوں استعارہ حقیقت سے زیادہ بلیغ کیوں ہے مولانا؟ مولانا اس کے اندر ایک ادنا چیز کو اعلیٰ کے ساتھ ملایا جاتا ہے مولانا، اور جس کی وجہ سے کلام میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. بھئی ایک انسان کی شجاعت ہے، ایک شیر کی شجاعت ہے، شجاعت کس میں زیادہ ہے؟ شیر میں. تو ادنا درجے کی شجاعت جو انسانی شجاعت تھی اس کو آپ نے کس کے ساتھ ملا دیا؟ شیر کی شجاعت کے ساتھ ملا دیا، تو مبالغہ آ گیا یا نہیں مولانا؟ اس کی شجاعت میں کیا آ گیا؟ انسانی شجاعت میں مبالغہ آ گیا. آپ نے نچلے درجے کی چیز کو اونچے درجے کی چیز کے ساتھ ملا دیا. تو کہتے ہیں الاستعارہ تو ابلغ من الحقیقت، استعارہ حقیقت سے زیادہ، کیونکہ اس میں ادنا کو کس کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ اعلیٰ کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو معلوم ہوا استعارہ کے اندر مستعار منہ وہ زیادہ قوی ہوگا، کس سے؟ مستعار لہو سے. کس چیز میں؟ وجہ تشبیہ یعنی جامع میں. یعنی معلوم ہوا استعارے کے اندر واجب ہے مولانا، کیا واجب ہے؟ کہ وہ جو جامع ہے کس کے اندر زیادہ قوی ہو؟ مستعار منہ میں، بنسبت کس کے؟ مستعار لہو کے. دوسری بات بھی سمجھ میں آگئے بھائی. تیسری بات بھائی، فلسفے میں آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ ذاتیات جو ہیں مولانا، جزء ماہیت جو ہے وہ شدت اور ضعف کو قبول نہیں کرتے بھائی. جزء ماہیت شدت اور ضعف کو قبول نہیں کرتے. مثلا انسان کا مفہوم کیا ہے؟ حیوان ناطق. انسان کی ماہیت ہے حیوان ناطق. اب ایک جز ہے حیوان، ایک جز کیا ہے؟ ناطقی، ناطقیت. بس تو ناطق ہونا اور حیوان ہونا دو جز ہو گئے. اور جز ماہیت کیا ہے؟ کمی یا زیادتی کو قبول نہیں کرتا. یعنی حیوان کے تمام افراد مولانا حیوانیت کے اندر برابر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض افراد میں، بعض افراد حیوان کے اندر حیوانیت زیادہ ہو اور بعض کے اندر کم ہو، بلکہ سب میں کیا ہے؟ برابر ہے. اسی طرح مولانا ناطق کے جتنے افراد ہیں ان سب میں ناطقیت کیا ہے؟ برابر ہے، کسی میں کم یا زیادہ نہیں، یا ہے کسی میں کم یا زیادہ. ہر فرد انسان کیا ہے؟ ناطق ہونے میں برابر ہیں سارے ناطق ہونے. تین باتیں گزری مولانا. پہلی کیا؟ مصنف نے کیا کہا تھا؟ استعارہ کہ جامع جو ہے مفہوم طرفین میں داخل ہوگا. اس سے کیا بات تھا لازم آئی؟ کہ یہ یہ جو جامع ہے جزے. توجہ رکھو بھائی توجہ, مشکل مقام ہے. استعارہ میں کیا ہے؟ جزے مفہوم ہے. دوسری بات, دوسرا ضابطہ میں نے بتلایا کہ مستعار منہو میں وہ جامع کا قوی ہونا واجب ہے. کس کی بنسبت؟ مستعار لہو. یعنی مستعار منہو میں زیادہ قوی ہوگا کس کی بنسبت؟ مستعار لہو. اور تیسرا ضابطہ فلسفے کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ ذاتیات یعنی جزء ماہیت جو ہے وہ شدت اور ضعف کو قبول وہ سب میں برابر. جیسے انسان کا مفہوم, انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو حیوان بھی اس کا ایک جز, ناطق بھی ایک اس کا جز. حیوان بھی مولانا کمی اور شدت کو قبول نہیں کرتا اور ناطق بھی شدت اور ضعف کو قبول نہیں کرتا. یہ تین مقدمات ہوئے مولانا. ان تین مقدمات اب اعتراض ان سے بنے گا بھائی. مصنف کا معلوم ہوا, مصنف کا یہ کہنا کہ جامع مفہوم طرفین میں داخل ہوتا ہے یہ باطل ہوا. مصنف کا کیا کہنا باطل ہوا بھائی؟ مصنف نے بات کیا شروع کی تھی کہ جامع مفہوم طرفین میں داخل ہوگا یا داخل
نہیں.
کہتے ہیں یہ باطل ہوا. مفہوم طرفین میں داخل ہونا باطل ہوا, نہیں داخل ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مفہوم طرفین میں داخل ہوا تو جزء مفہوم ہوا, اور جب جزء مفہوم ہوا تو اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. حالانکہ جامع کا کم یا زیادہ ہونا, اے مستعار منہ میں زیادہ ہونا اور مستعار لہو کے اندر کم ہونا واجب ہے. تو جزء مفہوم ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کمی زیادتی کو وہ قبول ہی نہیں کرتا, اور جامع ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کمی یا زیادتی کا ہونا واجب ہے. اور یہ دونوں متنافی ہیں کہ ہو بھی اور نہ بھی ہو. مولانا ایک چیز یہ ہو سکتا ہے بھائی, نہیں ہو سکتا. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ دوبارہ سنو بھائی. آپ نے کہا کہ جو ہے جامع مفہوم طرفین میں داخل ہوگا, جب مفہوم طرفین میں داخل ہوا تو جزء مفہوم ہوا. دوسری بارنا کہ مستعار منہ کے اندر جامع کا قوی ہونا بنسبت کس کے؟ مستعار لہو کے. یہ واجب ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے. ایک ادنا چیز کو کس سے ملایا جاتا ہے؟ اعلیٰ. تو جامع کے لیے واجب ہے کہ مستعار منہ میں زیادہ ہو کس کی بنسبت؟ مستعار لہو کی بنسبت. تیسری بات مولانا فلسفے کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو جزء ماہیت ہوتا ہے وہ کمی ضعف کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ مصنف کا یہ کہنا کہ جامع جزء مفہوم میں داخل ہوگا یہ باطل ہے, کیونکہ جب جزء مفہوم میں داخل ہوا تو جز بن گیا, اور جب جز بن گیا تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا, اور جامع ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کمی اور زیادتی کا ہونا اس کے اندر واجب ہے. کیونکہ جامع ہے ہی وہ مولانا جو ایک میں اس میں ایک کم درجے کی چیز کو کس سے ملایا جائے؟ اعلیٰ درجے کی چیز سے. تو یہ اعتراض ہوا مولانا. جواب دیتے ہیں مولانا کہ بھائی وہ جو فلسفے میں آپ نے بات پڑھی وہ ماہیت کی ہے, اور یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں وہ مفہوم کی کر رہے ہیں, ماہیت کی بات نہیں کر رہے. جی ہاں, مفہوم بعض ماہیت میں جو ماہیت کے جو اجزاء ہیں ٹھیک ہیں, ان میں تو کمی زیادتی کا اختلاف نہیں ہو سکتا. ایک چیز میں حیوانیت زیادہ ہو ایک میں کم ہو, ایسا حیوان ہونے کے اعتبار سے سب برابر, ناطق ہونے کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہیں. لیکن بعض اوقات لفظ کا مفہوم ایسے امور سے مرکب ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کس چیز کو شدت اور ضعف کو قبول کر لیتے ہیں. جیسے اسود کس کو کہتے ہیں مولانا؟ سیاہ. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو چیز ہونی چاہیے اور رنگ بھی پھر کیسا ہو, ہاں تو ایک چیز ہو اور دوسرا وصف سواد بھی ہو مولانا, وصف سواد بھی ہو. تو دیکھو اسود کا مفہوم, کسی نے آپ سے پوچھا اسود کسے کہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ شیء ثبت له سواد، ایسی چیز جس کے لیے کیا ثابت ہو، سیاہی. تو دیکھو یہ مفہوم ہے، اور اس مفہوم کے اندر سواد کا لفظ آ رہا ہے، اور سواد کمی اور زیادتی کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے. کوئی چیز تھوڑی کالی ہوگی اور کوئی چیز زیادہ کالی ہوگی. تو دیکھیے یہ مفہوم ہے، ماہیت نہیں. اور مفہوم کے اندر ایسا امر آ گیا جو کمی اور زیادتی کو کیا کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے. تو ہم مصنف نے بھی جو بات کی تھی وہ مفہوم کی بات کی تھی، اور مفہوم کے اندر ایسی چیز آ سکتی ہے جو کمی اور زیادتی کو کیا کرے، قبول کرے. دیکھیے ہم فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ اعتراض کریں، قَدْ تَقَرَّرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَنِّ، کہ تحقیق ثابت ہو چکا ہے اس فن کے علاوہ کے اندر، یعنی کہ فلسفے اور حکمت میں کیا ثابت ہوا ہے، اَنَّ جُزْءَ الْمَاهِيَتِ، کہ جُزْءِ ماہیت جو ہے، لَا يَخْتَلِفُ بِالشِّدَّتِ وَالضَّعْفِ، وہ بدلتے مختلف نہیں ہوتی شدت اور ضعف کے اعتبار سے، فَكَيْفَ يَكُونُ جَامِعًا، تو وہ کیسے جزء ماہیت کیسے جامع ہو سکتی ہے، والجامع یجب ان یکون فی المستعار منہ اقوا، اور حال یہ ہے کہ جامع کے لیے تو واجب ہے کہ مستعار منہ میں کیا ہو، زیادہ قوی ہو. قل، تو میں کہتا ہوں، امتناع الاختلاف انما ہوا فی الماہیت الحقیقیت، کہ اختلاف کا نہ ہونا یہ کس کے اندر ہے، ماہیت حقیقیہ کے اندر، کہ اس کے اجزاء آپس میں مختلف نہیں ہو سکتے. والمفہوم لا یجب ان یکون ماہیتا حقیقیتا، اور مفہوم کے لیے تو واجب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہو، ماہیت حقیقی ہو، بلکہ کبھی وہ ماہیت حقیقیہ ہوگا اور کبھی ماہیت حقیقی، جب ماہیت حقیقی ہو تو پھر اس وقت تو مولانا اس میں کمی اور زیادتی کا نہ ہونا واجب ہے، اور جب وہ ماہیت حقیقی نہ ہو تو اس میں کمی اور زیادتی. بل قد یکون امرا مرکبا، بلکہ مفہوم جو لفظ کا ہوتا ہے کبھی کبھار وہ مرکب ہوتا ہے، من امور، ایسے امور سے، بعضها قابل للشدت والضعف، کہ ان میں سے بعض شدت اور ضعف کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. فیصح کون الجامع داخلا فی مفہوم طرفین، تو صحیح ہوا کہ جامع داخل ہو کس کے اندر، مفہوم طرفین میں، مع کونہ فی احد المفہومین اشد و اقوا، ساتھ اس کے کہ وہ دو مفہومین میں سے کسی ایک کے اندر کیا ہو، اشد اور زیادہ شدید اور زیادہ، مفہوم طرفین میں بھی داخل ہو اور ایک میں قوی ہو اور ایک میں ضعیف ہو، ایسا ہونا بھی صحیح ہے. الا ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں، ان السواد، یہاں الف لگائیں مولانا، السواد ہے، کیا تو دیکھتا نہیں، ان السواد جزء من مفہوم الاسود، کہ سیاہی کیا ہے، سواد جز ہے، کس کے، مفہوم کا، اسود کے مفہوم کا جز ہے. عن المرکب من السواد والمحل، یعنی اسود کس کو کہتے ہیں مولانا، جو مرکب ہو سواد اور محل سے، محل بھی چاہیے جس کے ساتھ سیاہی قائم ہو، وہ جگہ بھی، چیز بھی، اس لیے کہ وہ مرکب ہے سواد سے اور محل سے. ماختلافی ہی بشدتی وضعفی، اور ساتھ ساتھ کیا آ رہا ہے مولانا، سیاہی کے اندر اختلاف بھی آ رہا ہے، شدت اور بعض اوقات سیاہی زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات کم. بھائی وَإِمَّا غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِمَا، یا مولانا کیا ہوگا، جامع جو ہے مفہوم طرفین میں داخل ہوگا یا داخل، داخل نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا انہوں نے مولانا کہ داخل ہوگا یا خارج ہوگا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا داخل ہوگا یا خارج، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا یا داخل ہوگا یا داخل. دراصل یہ غیر داخل جو کہا، اس میں کل صورتیں بنتی ہیں یہاں چار مولانا، چار صورتیں کس طرح بنتی ہیں، کہ جو جامع مستعار منہ کے مفہوم میں بھی داخل اور مستعار لہو کے مفہوم میں بھی داخل، دوسری صورت مستعار منہ کے مفہوم میں بھی نہیں داخل اور مستعار لہو کے مفہوم میں بھی، تیسری صورت صرف مستعار منہ کے مفہوم میں داخل ہے، چوتھی صورت صرف مستعار لہو کے مفہوم میں، کتنی صورتیں بنی، چار. اور ان چاروں کو وہ جمع کرنا چاہتے ہیں، تو عجیب تقسیم دیکھیے مولانا، ایک ایک لفظ سے کتنا فرق پڑتا ہے. تو کہا کہ جامع مفہوم طرفین میں داخل ہوگا یا داخل اس میں جب داخل ہوگا ایک صورت آ گئی کہ مستعار منہ کا بھی جز ہو اور مستعار لہو کا بھی، اور جب داخل نہ ہو دونوں میں نہیں داخل، اس میں تین صورتیں آ گئیں، یا تو دونوں سے خارج ہے، یا مستعار منہ کی حقیقت سے خارج ہے، مفہوم سے خارج ہے، یا مستعار لہو کی. بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں مولانا؟ تو تین صورتیں آ گئیں اس کے اندر بھائی. وَإِمَّا غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِمَا، یا ان دونوں میں داخل نہیں ہوگا، عَطْفٌ عَلَى اِمَّا دَاخِلٌ، یہ عطف ہے اِمَّا دَاخِلٌ پر، کما مر، جیسے کہ بات گزر گئی مولانا، من استعارت الاسد للرجل الشجاع، استعارہ اسد کا کس کے لیے؟ رجل شجاع کے لیے. مولانا میں نے کہا رأیت اسدن یرمی، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، اسد بول کر کیا مراد ہے؟ رجل شجاع مولانا. اور یہاں پر وجہ تشبیہ کیا ہے؟ جامع کیا ہے؟ شجاعت. یہ شجاعت مولانا انسان رجل شجاع کی حقیقت کے مفہوم میں داخل ہے، رجل کے انسان کے، یا رجل شجاع تو چلیں ٹھیک ہے اس میں آ جائے گی، اور کس میں بھئی؟ رجل شجاع میں تو ٹھیک ہے شجاعت کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے وہاں تو شجاعت آ سکتی ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے لفظ آپ نے کون سا بولا تھا بھائی؟ اسد. اسد کیا ہے؟ مستعار منہ. تو مستعار منہ میں شجاعت اس کے مفہوم میں داخل ہے. اسد کو کیا کہتے ہیں آپ؟ حیوان مفترس. شجاعت کا شجاعت داخل نہیں. کما مر رامین سے بھائی، آپ لوگ کیوں سست بیٹھے ہیں؟ جواب نہیں دیتے جب میں پوچھتا ہوں. من استعارت الاسد للرجل الشجاع، جیسے مولانا اسد کا استعارہ ہو کس کے لیے؟ رجل شجاع کے لیے. تو والشمس للوجه المتحلل، جیسے شمس کا استعارہ ہو، متحلل کا معنی چمکدار، چمکدار چہرے کے لیے. ایک حسین و جمیل روشن چہرہ ہے مولانا، آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کس سے؟ سورج کے ساتھ. آپ کہتے ہیں رأیت شمسا یضحکو، میں نے سورج کو ہنستے ہوئے دیکھا. تو یہاں شمس سے کیا مراد ہے مولانا؟ چمکدار چہرہ مراد ہے. تو یہاں اب بتائیے مولانا، چمکدار چہرہ، تو یہاں چمکدار ہونا یہ شمس کے مفہوم میں داخل نہیں. چمکدار ہونا شمس کے مفہوم میں داخل، کیونکہ شمس کس کو کہتے ہیں؟
سورج.
مفہوم کیا ہے شمس کا؟ کوکب النہاری بھائی، ایسا ستارہ جو کب نکلتا ہے؟ دن کے وقت نکلتا ہے. سورج بھی ایک ستارہ ہے مولانا جی. تو کوکب النہاری اس کا مفہوم ہے مولانا، اور اس کے اندر تحلل چمک کا تذکرہ نہیں، اس کے مفہوم میں نہیں آتا. وَزَحْوِ ذَلِكَ لِظُهُورِ أَنَّ الشُّجَاعَةَ عَارِضَةٌ لِلْأَسَدِ، اس لئے کہ شجاعت جو ہے وہ عارض ہوتی ہے اسد، یعنی اس کا وصف ہوتی بنتی ہے. لا داخلتن فی مفہومہ، اس کے مفہوم میں داخل نہیں. وَقَدَ تَحَلُّ لِلْشَمْسِ، اور اسی طرح چمک جو ہے وہ سورج کے لیے ہے مولانا، کہ اس کے ساتھ قائم تو ہے، اس کے مفہوم میں داخل نہیں. وَأَيْضًا لِلِسْتِعَارَةِ تَقْسِيمٌ آخَرُ، اور ایک استعارہ کی ایک اور بھی تقسیم ہے، بِعْتِبَارِ الْجَامِعِ، جامعے کے اعتبار سے، وَهُوَ، اور وہ یہ، اَنَّهَا اِمَّا عَامِيَّةٌ، یا تو وہ عامیہ ہوگا یا مولانا خاصیہ ہوگا. استعارہ دو قسم پر ہے مولانا. آپ نے مولانا ایک لفظ بولا اور مراد کون سا، اس کا معنی موضوع لہو کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ کس کا ارادہ کیا؟ غیر موضوع لہو کا. اور دونوں میں علاقہ کیا ہے؟ تشبیہ کا ہے. معلوم ہوا وجہ تشبیہ دونوں میں موجود. اگر اس وجہ تشبیہ کو ہر ایک پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو اس کو استعارہ عامیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ رائج ہے مولانا، عام ہے، ہر ایک اس کو جانتا ہے. اور اگر اس کو ہر ایک نہیں جان سکتا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ خاصیہ کہتے ہیں بھائی. تو استعارہ اما عامیتن، یا تو عامیہ ہوگا. وہی المبتزلہ، تو مبتزل کہتے ہیں مولانا پھٹے پرانے کپڑے کو بھائی. تو یہ استعارہ بھی چونکہ کیا ہے؟ رائج ہے، مشہور ہے، استعمال ہے، عام مولانا، پرانا ہے، پرانا ہے. وہی المبتذلات، اور وہ استعارہ جو رائج ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، لظہور الجامع فیہما، اس لیے کہ جامع دونوں کے اندر کیا ہے، ظاہر ہوتا ہے. نحو رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا. او خاصیتن، یا استعارہ خاص ہوگا. وہی الغریبۃ، وہ خاصیہ کیا معنی، انوکھا ہوگا. اللتی لا یطلع علیہا الا الخاصۃ، جس پر مطلع نہیں ہوتے مگر خاص لوگ. الذین اوتوا ذہنا، وہ لوگ جن کو ذہن دیا گیا ہو. بہر تفاع عن طبقۃ العامتی، اور اس ذہن کے سبب سے وہ بلند ہوتے ہیں. کس سے؟ عام لوگوں کے. بھائی بعض لوگوں کو ذہن دیا گیا ہوتا ہے، وہ ذہین لوگ تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس استعارے کو ہر شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا. والغرابت تکون فی نفس الشبہ، دیکھیے مولانا عجیب تشبیہات آگے آ رہی ہیں بھائی. والغرابت قد تکون فی نفس الشبہ، اور غرابت، اچھا کتنی قسمیں ذکر کی انہوں نے، ایک عامی اور ایک خاص. عام خاص، عام جس کو ہر شخص جان لے، اور خاص جس کو ہر شخص. اب یہ ہر شخص جو نہیں جانتا، استعارے کے اندر یعنی معلوم ہوا غرابت آ گئی. یہ غرابت کیسی آئی؟ کہتے ہیں مولانا کبھی تو وجہ تشبیہ کے اندر ہی کیا ہوگی، غرابت ہوگی، اور کبھی مولانا غرابت تھی تو نہیں، استعارہ تو رائج تھا، مشہور تھا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہے استعمال کرنے والا، جس کی وجہ سے اس میں کیا آ جاتی ہے، غرابت آ جاتی. والغرابت قد تکون فی نفس الشبہ، اور کبھی کبھار غرابت مولانا نفس تشبیہ کے اندر ہوتی ہے. بِأَن يَكُونَ تَشْبِيهًا فِيهِ نَوْعُ غَرَابَةً، بھائی طور مولانا کہ وہ ایسی تشبیہ ہوتی ہے، فیہ نوع غرابت، ان کے جس کے اندر ایک درجے کی ایک نوع کی غرابت، تشبیہ کے اندر ہی غرابت ہوتی ہے. کما فی قولی ہی، جیسے کہ اس قول کے اندر ہے مولانا، فی وصف الفارسی، گھوڑے کی وصف بیان کرتے ہوئے، گھوڑے کا وصف ایک شاعر بیان کرنا چاہتا ہے اور بتلانا چاہتا ہے. بی انہو مؤدبون، وہ کیا ہے، بڑا با ادب ہے. و انہو اذا نزل عنہ صاحبہ، اور جب یہ جب اس کا مالک اس سے اتر جاتا ہے. و القا عنانہ، اور ڈال دیتا ہے اس کی لگام کو. فی قرابوس سرجہ، قرابوس کہتے ہیں مولانا زین، دیکھی ہوگی آپ نے گھوڑے کی مولانا، زین کا اگلا حصہ بھی بلند ہوتا ہے اور پچھلا حصہ بھی بلند ہوتا ہے، تو اس کو قرابوس کہتے ہیں، جو بلند کنارے ہوتے ہیں زین کے دونوں کنارے مولانا. اور بعض کیا کہتے ہیں، صرف اگلے کنارے کو کیا کہتے ہیں، قرابوس کہتے ہیں، جیسے وہ یہاں بتلائیں گے علامہ تفتزانی. بھائی گھوڑے سے جب اترتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس کے لگام کو کس میں پھنسا دیتے ہیں، وہی جو قرابوس ہے مولانا، زین کا جو اونچا کنارا ہے، اس کے ساتھ کڑا وغیرہ لگا ہو غالباً، تو اس میں کیا کر دیتے ہیں، لگام کو پھنسا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. تو وہ گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا وہ گھوڑا بڑا با ادب ہے، اور جب اس کا مالک اس سے اترتا ہے. وہ القا عینا نہو فی قرابوس سرج ہی، سرج کہتے ہیں زین کو، اور ڈال دیتا ہے اس کی لگام کو اس کی زین کے کنارے کے اندر. وقف علی مکانہ، تو گھوڑا کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پر. الی ان یعود الیہ، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس واپس لوٹ آئے. بھائی یہ شاعر اپنے گھوڑے کی تعریف کرنا چاہتا ہے کہ اتنا با ادب ہے، میں اس کی زین کے ساتھ لگام اس میں رکھ کر چلا جاتا ہوں باندھ کر، اور میں واپس آتا ہوں تو یہ اپنی جگہ پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جتنی بھی دیر انتظار کرنا پڑے. اذا احتبا، احتبا کہتے ہیں مولانا، بھائی کون بیٹھ کے دکھائے گا جی، تم بیٹھو بھائی، دیکھو بھائی، ہاں جلسے میں جاؤ، تم کیسے بیٹھو گے بھائی، تھک گئے ہو. ہاں شب دباؤ پاؤں کو اپنے ساتھ تھوڑا بھائی. ہاں دیکھو بھائی، دیکھ رہے ہیں بھائی یہ صورت، سب دیکھ رہے ہیں، دیکھ لو بھائی، یہ ساری تشبیہ کا تعلق اس سے ہے بھائی، یہ حالت اچھی طرح دیکھ لو، نظر آیا بھائی. اچھا بعض لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں، اور بات کیا کرتے ہیں، رومال باندھ لیتے ہیں باقاعدہ، ہاتھوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے مولانا، کیا کرتے ہیں، رومال باندھ لیتے ہیں. اس حالت کو کہتے ہیں احتباء. کیا کہتے ہیں؟ احتباء کرنا، یعنی اپنی پنڈلیوں کو دبا لیتا ہے. کس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے؟ اپنی پشت کے ساتھ، یعنی ملا دیا اس نے اپنے بدن کے ساتھ، اس کو ملا دیا. تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں گھوڑے کی زین پر لگام جو ہے رکھ کر چلا جاتا ہوں تو یہ گھوڑا میرے انتظار میں کھڑا رہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے، اور اس کے منہ میں وہ جو لوہے زین کا جو لگام کا جو حصہ منہ میں ہوتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے، اس حصے کو یہ چباتا رہتا ہے میرے آنے تک بھائی. اور یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کیا کیا ہو؟ احتباء کیا ہو. کیا کیا ہو؟ احتباء. بھائی دیکھو عجیب تشبیہ ہے. احتباء میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی پنڈلیوں کو کس کے ساتھ باندھتا ہے؟ بدن یا کمر کے ساتھ مولانا باندھ دیتا ہے. تو یہ ملانا یا ہاتھوں کے ساتھ ہوگا یا کس کے ساتھ؟ کپڑے کے ساتھ. تو گھوڑے میں بھی دیکھو مولانا، گھوڑے کے منہ میں کیا ہے؟ لگام. تو جیسے احتباء کے اندر مولانا کپڑا دونوں طرف سے آ رہا ہے اور کس کے ساتھ ملا رہا ہے؟ کمر کے ساتھ. اسی طرح احتباء کے اندر بھی یہ لگام کے دونوں کنارے آ رہے ہیں اور گھوڑے کے منہ کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں مولانا؟ اس کے کمر کے ساتھ، زین کے ساتھ بھائی. کس کے ساتھ؟ قربوس کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو قربوس کے ساتھ گھوڑے کے منہ کو لگام کے ساتھ جو باندھا، یہ اسی طرح ہے جیسے احتباء کے اندر کپڑے کے ساتھ اپنی پنڈلی کو کس کے ساتھ باندھ لیتا ہے؟ کمر کے ساتھ بھائی. تشبیہ سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو آپ یہ تشبیہ، اس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. شاعر نے شعر کے اندر تشبیہ تو دے دی لیکن ہر شخص اس کو کیوں؟ کہتے ہیں اس میں غرابت ہے بھائی. غرابت کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں تشبیہ ہی کے اندر غرابت ہے، کسی کہیں اور سے نہیں آئی بھائی. تشبیہ ہی کے اندر غرابت ہے کیونکہ دونوں مولانا الگ الگ چیزیں ہیں بھائی. دیکھتے تو آپ دونوں ہیں، اس طرح آدمیوں کو بیٹھے ہوئے بھی آپ اکثر دیکھتے ہیں اور گھوڑے کو بھی اس طرح بندھا ہوا اکثر دیکھتے ہیں، لیکن دونوں چونکہ الگ الگ ہیں تو ایک کے تصور سے کبھی بھی دوسرے کا تصور ذہن میں نہیں آتا بھائی. وَإِذَا احْتَبَى قَرَبُوسُهُ أَيْ مُقَدَّمُ سَرْجِهِ بِعِنَانِهِ، جب احتباء کر لیتا ہے. قَرَبُوس، قَرَبُوس را کے فتحے کے ساتھ ہے مولانا، لیکن یہاں پر را کے سکون کے ساتھ شعر میں پڑھیں گے ضرورت شعری کی وجہ سے. وَإِذَا احْتَبَى قَرَبُوسُهُ، جب احتباء کر لیتا ہے. احتباء کس کو کہتے ہیں مولانا؟ وہ حالت جس میں باندھ لیتا ہے کپڑے کے ساتھ. جب احتباء کر لیتا ہے، کون احتباء کرتا ہے؟ قربوسہ، اس گھوڑے کی زین کا اگلا حصہ. اے مقدم سرجہ، گھوڑے کی زین کا اگلا حصہ کس کے ساتھ احتباء کر لیتا ہے؟ بعینانہ، اپنی لگام کے ساتھ، گھوڑے کی لگام کے ساتھ. علاقہ شکیم، علاقہ کا معنی چبانا. شکیم کس کو کہتے ہیں؟ آگے ذکر آ رہا ہے شکیم، وہ لوہے کا ٹکڑا بھائی، متن میں آ رہا ہے آگے، وہ لوہے کا ٹکڑا جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے وہ چباتا ہے اس لوہے کے ٹکڑے کو. الانصراف، یہ انصراف لفظ ہے مولانا. انصراف زائر، زیارت کرنے والا. جب تک زیارت کرنے والا واپس نہ آ جائے یہ کیا کرتا رہتا ہے؟ اس کو چباتا رہتا ہے جی. الشکیم والشکیمت ہی الحدیدت، شکیم اور شکیمہ یہ وہ لگام کا لوہے کا حصہ ہے. یہ الحدیدت المعترضت، یہ وہ لوہا ہے. المعترضت جو حائل ہوتا ہے. فی فم الفرسی، گھوڑے کے منہ میں. وہ ارادہ، اور ارادہ کیا شاعر نے. بالزائر، زیارت کرنے والے سے. نفسہ، کس کا ارادہ کیا؟ اپنی نفس، اپنی ذات کا ارادہ کیا کہ جب میں واپس لوٹتا ہوں تو گھوڑا میرے آنے تک شکیم کو چباتا رہتا ہے. شبہ ہے ات وقوع، تشبیہ دی ہے مولانا شاعر نے اس حیعت کو، حیعت وقوع لگام کے واقع ہونے کی جو حیعت ہے. فی موقع ہی، اپنی جگہ میں. لگام جو اپنی جگہ میں واقع ہے بے، لگام گھوڑے کی ہے اور کہاں پر اس نے رکھی ہے؟ قربوس کے اندر. کس میں؟ ہاں تو یہ جو اپنی جگہ پر لگام واقع ہے، یہ من بیان ہے جگہ کا. من قربوس اس طرح جی، یعنی کہ زین کے قربوس میں لگی ہے. ممتدن اس حال میں کہ یہ لگام کیا ہے، وہ تشبیہ ساری ذکر کر رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، اس حال میں کہ یہ لگام کھینچی گئی ہے، الى جانب فم الفرس، گھوڑے کے منہ کے دونوں جانب سے کھینچی گئی ہے، اس یہ جو لگام کی ہیئت ہے، لگام کے واقع ہونے کی ہیئت ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ بہیئت وقوع الصوب، کس ہیئت کے ساتھ؟ کپڑے کے واقع ہونے کی ہیئت کے ساتھ، موقعہ اپنی جگہ، وہ جو کپڑا اپنی جگہ واقع ہوتا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، بھئی کہاں واقع ہوتا ہے، کون سی جگہ ہے اس کی، کہتے ہیں من رکبتی المحتبی، احتبا کرنے والے کے، کپڑا کہاں ہوتا ہے مولانا، احتبا کرنے والے کے گھٹنوں پر، بھائی گھٹنوں پر، گھوڑے کے کس میں واقع تھا؟ منہ میں واقع تھا مولانا، تو یہاں اس کی کس کے ساتھ واقع ہے؟ گھٹنوں میں واقع ہے، ممتدن بھائی، یہ معتمدن نہیں ہے مولانا، کاتب کی غلطی ہے، ممتدن لفظ یہاں بھی ہونا چاہیے، تو وہ کپڑا اس حال میں ہے، ممتدن کھینچا گیا ہے، کھینچا گیا ہے، الى جانب ظہری ہی، اس آدمی کے پشت کے دونوں جانب، تو مولانا تشبیہ دی شاعر نے وہ لگام کو، کس کی لگام کے واقع، لگام کی جو ہیئت تھی اس کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ کپڑے کی ہیئت کے ساتھ، ثم استعار الاحتباء، تشبیہ دی پھر استعارہ کیا احتباء کا، اور احتباء کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہوا ان یجمع الرجل ظہرہ، کہ ملائے جمع کرے اپنی پشت کو، وساقیہ اور اپنی پنڈلیوں کو، بصوب او غیرہ کپڑے وغیرہ کے ساتھ، لوقوع اس کو یہ استعارہ کیا کس کے لیے مولانا؟ لوقوع العنان فی قربوس السرج، وہ لگام جو واقع ہے کس کے اندر؟ زین کے قربوس کے اندر، اس کے لیے اس کا استعارہ کیا، فجاءت الاستعارۃ غریبۃ، تو آ گیا استعارہ اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ انوکھا ہے، بڑا انوکھا استعارہ حاصل ہوا، لغرابت التشبیہ، کیونکہ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کی غرابت کی وجہ سے، بڑی انوکھی تشبیہ ہے، کبھی ذہن میں نہیں آتی مولانا، تو دیکھو غرابت کس کی وجہ سے آئی، انہوں نے کہا تھا استعارہ یا عامیہ ہوگا یا خاصیہ ہوگا، عامیہ جس کو ہر شخص سمجھے، خاصیہ جس کو ہر شخص جب نہیں سمجھے گا، معلوم ہوا وجہ تشبیہ کے اندر کیا ہے؟ غرابت ہے، یہ غرابت کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں یا تو تشبیہ نفس تشبیہ کے اندر ہی کیا ہوگی؟ غرابت ہوگی، اور کبھی کبھار یہ غرابت کس کے استعمال کرنے والا اس میں غرابت پیدا کر دے گا، دیکھیے خود بتا رہے ہیں بھائی، وقت تحصل الغرابت بتصرف، اور کبھی کبھار غرابت حاصل ہوتی ہے، بتصرف فی استعارۃ العامیتی، یہ استعارہ عامیہ میں کیا کر لیا جاتا ہے؟ تصرف کر لیا جاتا ہے، کما فی قولہ، جیسے اس شعر کے اندر ہے مولانا شاعر کے، اس شعر میں مولانا، اخذنا ہم شروع ہوئے، بے اطراف، اطراف مولانا مراد ہے انواع، انواع، بے اطراف الاحادیث بیننا وصالت بے اعناق المطی الاباطح، ہم شروع ہوئے مختلف قسم کی باتیں کرنا، ہم نے شروع کی مختلف قسم کی باتیں کرنا آپس میں، وصالت اور بہ پڑی، بے اعناق المطی، مطی کہتے ہیں مولانا جمع ہے مطیتن کی، سواری کا جانور، مطیتن کس کو کہتے ہیں؟ سواری کا جانور مولانا، یہاں اونٹ، اونٹ مراد ہے، الاباطح مولانا، اباطح جمع ہے ابطح کی، یہ وادی کو کہتے ہیں مولانا جہاں سیلاب بہتا ہو، شاعر ہی کہتا ہے، شاعر کہتا ہے ہم نے حاجیوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ حج کے بعد جب سب لوگوں نے تمام حج کے افعال ادا کر دیے تو وادیاں جو ہیں وہ اس میں سارے حاجی مولانا اونٹوں پر سوار واپس جا رہے ہیں، تو وادیاں بھری ہوئی ہیں اور اونٹ ان کے اندر چلے جا رہے ہیں، تو اب اس وادی کے بیچ میں اونٹوں کا چلنا اس کو تشبیہ دے رہا ہے شاعر کس کے ساتھ؟ سیلاب کے بہنے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ سیلاب کے بہنے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ جب سب نے مناسک حج ادا کر لیے واپس چل پڑے، اخذنا باطراف الاحا، اطراف کا کیا معنی میں نے کیا بھائی؟ انواع. اور اخذنا شروع کیا، شروع کی ہم نے مختلف قسم کی باتیں، بینانا آپس میں ہم مختلف قسم کی باتیں آپس میں کرنے لگے، وصالت اور بہ پڑی، بعناق المتی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ، الاباطح کیا بہ پڑی مولانا؟ وادیاں سواریوں کی گردنوں کے ساتھ بہ پڑی. بھائی دیکھو عجیب، دیکھو تشبیہ ہے وہاں. اچھا اچھا یہ جمع ابتح ہونا چاہیے مولانا، جمیع ابتح ہے نہیں. الاباطح جمع ابتح، اباطح جمع ہے ابتح کی، وہ ہوا مسیل الماء، وہ پانی کے بہنے کی جگہ ہے. فیہ دقاق الحصا، دقاق کہتے ہیں مولانا ریزے، حصا کس کو کہتے ہیں؟ کنکریاں، حصات کی جمع ہے حصا، جس میں مولانا کنکروں کے ریزے ہوتے ہیں. استعارہ، استعارہ کیا شاعر نے، سیلان السیول، سیول جمع ہے سیل کی، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، سیلابوں کے بہنا، الواقعات فی الاباطح، جو کس میں واقع ہوتا ہے سیلابوں کا بہنا، سیلاب کس میں واقع ہوتے ہیں؟ وہ سیلاب جو وادیوں میں واقع ہوتے ہیں، ان کے بہنے کو تشبیہ دی ہے، اس کے ساتھ اس کا استعارہ کیا ہے. لمسیر الابلی، کس کے لیے استعارہ کیا؟ اونٹوں کے چلنے کے لیے. سیرن حسیسن، ایسا چلنا حسیسن جو تیز ہو، فی غایت السرعت، بے انتہا سرعت پر، سرعت والا ہو. المشتملت علی لین و سلاست، اور مشتمل ہو کس پر؟ نرمی اور سہولت پر. لین و سلاست کا ایک معنی ہے نرمی اور آرام پر مشتمل ہو. دیکھو وادی کے اندر جب سیلاب کا پانی بھی آتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ بڑی تیزی سے بہتا ہے اور بڑے نرمی سے بہتا ہے، سہولت کے ساتھ، سمجھ میں. اسی طرح وادی کے اندر اب اونٹ سارے چل رہے ہیں، تو اونٹ بھی کیا ہیں؟ بڑی تیزی سے چل رہے ہیں اور بڑی نرمی کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ تشبیہ، اور یہ مولانا وہ تشبیہ فیہا ظاہر عامی، تشبیہ کے اندر کیا ہے؟ ظاہر اور عام ہے. لیکن قد تصرف فیہ، لیکن شاعر نے اس کے اندر تصرف کیا، بما افادہ اللطف والغرابتا، ایسے طور پر کہ جس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ لطف اور غرابت. کلام میں لطافت بھی بڑھ گئی، غرابت بھی پیدا ہو گئی. کس طرح بھائی؟ دیکھیے یہ استعارہ عام ہے. شاعر نے کیا کہا کہ وادیاں بہ پڑی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ بھائی، اور یہ چلنے کے لیے بہنے کا استعارہ عام ہے. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ انسانوں کا ایک سیلاب امڈ آیا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے بھائی؟ اور یہ بھی کہتے ہیں مولانا، اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ یہ عوام کا سیلاب آپ کو بہا کر لے جائے گا. بھائی حکمرانوں کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اپوزیشن والے کیا کہتے ہیں؟ عوام کا سیلاب آپ کو بہا کر لے جائے گا. پڑھا یا نہیں آپ نے مولانا؟ تو دیکھیے، تو یہاں بہنے کا ہے، بہنے کا لفظ بول کر مراد کیا ہے؟ چلنا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ استعارہ عام ہے، لیکن شاعر اس کے اندر دو تصرف کیے، دو مجاز عقلی، دو جگہ انہوں نے کیا کیا؟ مجاز عقلی کا استعمال کیا مولانا، اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف کر دیا. کس طرح بھائی؟ بتائیے، نہر بہتی ہے یا نہر کے اندر پانی بہتا ہے؟
پانی.
لیکن آپ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ نہر بہ رہی ہے. اور یہ ہمیشہ اس وقت کہتے ہیں جب نہر بھری ہوئی ہو. اگر نہر خالی ہو، درمیان میں تھوڑا سا پانی چل رہا ہو مولانا، کوئی کہتا ہے نہر بہ رہی ہے؟ نہیں، پھر نہیں کہے گا. معلوم ہوا جب نہر بھری ہوئی ہو، پانی بہ رہا ہو، پھر کہا جاتا ہے نہر بہ رہی ہے. تو شاعر نے یہاں مولانا، اب وہ وادی کے اندر وہ وادی بہ رہی ہے یا وادی کے اندر وہ سواریاں چل رہی ہیں اور وہ بہ رہی ہیں؟ سواریاں بہ رہی ہیں، لیکن شاعر نے بہنے کا اسناد کر دیا کس کی طرف؟ وادی کی طرف، کہ وادی بہ رہے، وادیاں بہنے لگ پڑی، وادیاں بہ. تو دیکھو مجاز عقلی کیا، اسناد ہونا چاہیے تھا سواریوں کی طرف، اور اسناد کر کس کی طرف دیا؟ وادی کی طرف کر دیا. یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی. دوسرا یہ تو تھا صراحتن اسناد. ایک ضمنن اسناد ہوا مولانا، ضمنن اسناد ساری کی طرف ہونا چاہیے تھا، اور ضمنن اسناد کس کی طرف کر دیا؟ گردن کی طرف کر دیا. کس طرح؟ بھئی وہ سواریاں چل پڑتی ہیں، وادی بہ پڑی، کس کے ساتھ بہ پڑی؟ سواریوں کے ساتھ دہ پڑی یا ان کی گردنوں کے ساتھ دہ پڑی؟ سواریوں کے ساتھ دہ پڑی. یعنی یہ سواریاں بھی شریک ہیں وادی کے بہنے میں. کیا جملہ انہوں نے کہا؟ با لے کر آئے نا، با مصابحت و ملابست. سواریاں بھی ساتھ شریک ہیں کس کے بہنے میں؟ وادیاں بہ پڑی ساتھ کس کے؟ سواری. لیکن کہنا تو چاہیے تھا ساتھ سواریوں کے. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ سواریوں کی گردنوں کے ساتھ بہ پڑی مولانا. تو وہ جو اسناد ضمنی کرنا چاہیے تھا سواری کی طرف، وہ سواریوں کی گردنوں کی طرف کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ مشکل ذرا دو مجاز عقلی کیے مولانا. ایک تو مولانا مجاز عقلی اس میں کہ وادی کے اندر یہ کہنا چاہیے تھا سواریاں بہ پڑی، لیکن شاعر نے کیا کہا؟ وادیاں بہ پڑی. تو سالت کا اسناد متی کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن شاعر نے کس کی طرف کر دیا؟ وادی کی طرف. تو اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہوا یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی. یہ تو صراحتن لفظوں میں آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سالت کا فاعل متی نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ اباتح ہے. دوسرا مانا نا ضمنن بھی اس مجاز عقلی لے کر آئے بھائی. ضمنن مجاز عقلی کس طرح؟ کہ سالت بالمتی یہ کہنا چاہیے تھا کہ وادیاں کس کے ساتھ بہ پڑی؟ سواریوں کے ساتھ بہ پڑی مولانا. یعنی بھائی میں کہتا ہوں زید عمر کے ساتھ چل پڑا، زید عمر کے ساتھ تو چلے کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ زید کی طرف. لیکن یہ زید ہے کس کے ساتھ؟ عمر کے ساتھ. معلوم ہوا صراحتن تو فعل کا اسناد ہے زید کی طرف، لیکن ضمنن فعل کا اسناد عمر کی طرف بھی ہے، کیونکہ عمر بھی چل رہا ہے یعنی اس کے ساتھ. تو ایک ہے صراحتن اسناد، صراحتن اسناد سالت کا کس کی طرف ہوا؟ اب شیر کی طرف آؤ. صراحتن سالت کا اسناد کس کی طرف ہے؟ اباتح کی طرف، وادیوں کی طرف، وادیاں بہ پڑی. تو صراحتن ہے اباتح کی طرف، اور ضمنن مولانا کس کے ساتھ بہ پڑی؟ وادیاں بہ پڑی سواریوں کے ساتھ، سواریوں کی طرف ضمنن اسناد ہونا چاہیے تھا، لیکن ضمنن بھی اسناد کس کی طرف کر دیا؟ سواریوں کی گردنوں کی طرف کر دیا. تو یہاں دو اسناد ہیں مولانا، ایک اسناد ہے صراحتن، ایک اسناد ہے ضمنن. صراحتن ہونا چاہیے تھا سواری کی طرف، لیکن وہ کس کی طرف کر دیا؟ وادی کی طرف. ضمنن پھر اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا؟ سواری کی طرف، لیکن وہ کس کی طرف کر دیا؟ سواریوں کی گردنوں کی طرف. تو دیکھیے دو مولانا دو مجاز عقلی بڑھا کر انہوں نے اس کو غریب بنا دیا. اس اسناد الفعل جب اسناد کر دیا شاعر نے فعل کا، فعل کیا تھا؟ آنی سالت، یعنی سالت کا جو فعل ہے اس کا اسناد کر دیا الی الاباتح، کس کی طرف؟ اباتح کی طرف کیا. دون المتی، متی کی طرف بھی نہیں کیا. وہ اناقہا، اور ان کی گردنوں کی طرف بھی اس کا اسناد نہیں کیا. حتی افادہ، یہاں تک کہ فائدہ دیا اس اسناد نے. انہم طلعت الاباطح من الابل، کہ وادیاں جو ہیں وہ بھر گئی ہیں اونٹوں سے. بھئی اگر وہ یہ کہتا شاعر کہ وادی میں اونٹ بہ پڑے، تو اس سے یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ وادی بھری ہوئی ہے یا بھری ہوئی، لیکن جب اس نے کہا وادی بہ پڑی، معلوم ہوا پوری بھری ہے اونٹوں کے ساتھ. اسی کیونکہ جب نہر بھری ہوئی ہو تو تب کہا جاتا ہے نہر بہ پڑی، جب بھری ہوئی نہ ہو تو. تو اس نے فائدہ دیا کہ اباطح وادیاں ہیں بھری ہوئی ہیں مولانا اونٹوں سے. کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے اس قول کے اندر ہے، واشتعل الرأس شیبا. شیبہ ہے قرآن میں، شیبہ ہی ہے، ٹھیک ہے. وشتا علی الرأس شیبہ، اور شعلے مار رہا ہے میرا سر، مولانا بالوں کی سفیدی کے اعتبار سے، شیب بڑھاپے کو کہتے ہیں، بالوں کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں مولانا، اور شعلے مار رہا ہے میرا سر بالوں کی سفیدی کے اعتبار سے. تو دیکھیے مولانا، یہ شعلے مارنا، یہ شعلے بالوں کی سفیدی مار رہی ہے یا سر مار رہا ہے مولانا؟ تو اس اشتعال کی نسبت ہونی چاہیے تھی شیب کی طرف، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ راس کی طرف. تو اس نے کیا فائدہ دیا کہ پورا سر ہی گویا کے بالوں کا، سارے سر کے بال ہی سفید ہو چکے ہیں، کیونکہ بالوں کا محل ہے. ہم نے بھی کیا کیا تھا، ایک تھا سواری چل پڑی، سواری بہ پڑی، اور ایک کیا تھا، وادی بہ پڑی. تو ہم نے کس کی طرف کی نسبت مولانا؟
جی، وادی کی طرف،
محل کی طرف نسبت کر دی. کس کی طرف؟ محل کی طرف جب نسبت کی جائے تو وہ فائدہ کس چیز کا دیتا ہے؟ ابتلا کا. وہ کیا، وہ چیز اس میں بھری ہوئی ہے. جیسے یہاں پر بھی مولانا یہ محل کی طرف نسبت ہوئی، رأس محل ہے کس کا؟ سفید بالوں کا. معلوم ہوا پورا سر سفید بالوں سے بھر گیا ہے، اس میں سیاہ بال باقی نہیں رہے. وَأَدْخَلَ الْآنَاقَ، اور اسی طرح داخل کیا آناق کو مولانا، فی السیری، کس کے اندر؟ بھائی آناق کو بھی داخل کیا چلنے میں، ضمناً اسناد اس کی طرف کر دیا، حالانکہ ہونا کس کی طرف چاہیے؟ سواری کی طرف. لِأَنَّ السُّرْعَةَ وَالْبُطُوءَ، اس لیے کہ سرعت اور تیزی اور سستی جو ہے، فی سیر الابل، اونٹوں کے چلنے میں، یظہران غالباً، یہ دونوں چیزیں ظاہراً غالباً ظاہر ہوتی ہیں، فی الاعناق، کس کے ساتھ؟ بھائی اونٹوں کی رفتار کا پتہ عموماً گردنوں سے چلے گا، بھائی کس سے؟ ہاں بھائی، اونٹ چلتے ہوئے گردن ہلا رہا ہے، تو جتنی رفتار ہوگی اتنی تیزی سے وہ گردن ہلاتا ہوا چل رہا ہوگا. اس تو آناق کی طرف نسبت اس لیے کی. وَيَتَبَيَّنُ أَمْرُهُمَا فِي الْحَوَادِ، حوادی جمع ہے ہادیہ کی، یہ بھی گردن کو کہتے ہیں، اور ان کا معاملہ بھی، یعنی سستی اور تیزی اونٹوں کے چلنے میں غالباً ظاہر ہوتی ہے گردنوں سے. وَيَتَبَيَّنُ أَمْرُهُمَا فِي الْحَوَادِ، اور ظاہر ہوتا ہے ان کا معاملہ کس سے؟ گردنوں سے. یہ آج پھر وہی بات کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں آناق کو حوادی بھی کہتے ہیں، آناق کو حوادی بھی کہتے ہیں. وسائر الاجزاء، اور باقی اجزاء، سائر کا معنی مولانا باقی، باقی باقی ماندہ. وسائر الاجزاء، اور باقی اجزاء جو ہیں، تستند الیہا فی الحرکت، ان کی نسبت کی جاتی ہے گردنوں کی طرف، فی الحرکت، کس میں؟ حرکت میں. وتتبعها فی الثقل والخفۃ، اور وہ باقی اعضاء جو ہیں مولانا وہ تابع ہوتے ہیں گردنوں کے، کس میں؟ ثقل میں، اور ثقل ای ثقل السیری وخفت السیری، تیز اور آہستہ چلنے میں، بھائی چلنے کے بوجھل ہونے یا ہلکا ہونے میں نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ بھائی اونٹوں کے تیز آہستہ چلنے کا پتہ گردن سے چلتا ہے، باقی اعضاء سارے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے تابع ہوتے ہیں. تو حرکت کی نسبت ان کی گردانوں کی طرف کی گئی ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور باقی اعضاء اس تیز اور آہستہ چلنے میں اس کے تابع ہیں. اگر گردنیں تیزی سے چل رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ باقی اجزاء بھی تیز، اور گردنیں آہستہ حرکت کر رہی ہیں تو معلوم ہوا باقی اجزاء بھی آہستہ ہیں. مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.